بسم الله الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود.
17 مئی 1901، حضور کے مجلس میں سوال ہوا کہ کیا آپ دوسرے صوفیاء اور مشائخ کی طرح عام طور پر بیعت لیتے ہیں، یا بیعت لینے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے؟ فرمایا، ہم تو امر الہی سے بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اشتہار میں بھی یہ اعلان لکھ چکے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. کہ فرمایا، جذبات اور گناہ سے چھوٹ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے. جب سب سے زیادہ خدا کی عظمت اور جبروت دل میں بیٹھ جائے تو گناہ دور ہو جاتے ہیں.
ایک ڈاکٹر کے خوف دلانے سے بسا اوقات لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں، تو پھر خوف الہی کا اثر کیوں نہ ہو. چاہیے کہ اپنی عمر کا حساب کرتے رہیں، ان دوستوں اور رشتے داروں کو یاد کریں جو انہی میں سے نکل کر چلے گئے. لوگوں کی صحت یا ایام جو ہی غفلت میں گزر جاتے ہیں، ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ خوف الہی دل پر غالب رہے. جب تک انسان طول عمل کو چھوڑ کر اپنے پر موت وارد نہ کر لے، تب تک اس سے غفلت دور نہیں ہوتی. چاہیے کہ انسان دعا کرتا رہے یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے دور نازل کر دے. پھر فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح آوے اس کو میرا سلام کہنا. اس حدیث کے مطلب میں غور کرنا چاہیے. اگر مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود تھے تو خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملاقات معراج میں کی تھی، اور نیز جبرائیل ہر روز وہاں سے آتے تھے. کیوں نہ ان کے ذریعے سے اپنا سلام پہنچایا. اور پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد از وفات آسمان پر گئے تھے، اور وہیں حضرت مسیح بھی ہیں. اور حضرت مسیح کو تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر زمین پر اترنا تھا، تو پھر اس کے کیا معنی ہوئے کہ زمین والے ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائیں؟ کیا اس صورت میں حضرت عیسیٰ ان کو یہ جواب نہیں دیں گے کہ میں تو خود ان کے پاس آتا ہوں تو تم یہ سلام کیا دیتے ہو؟ یہ تو مثال ہوئی کہ گھر سے میں آؤں اور خبریں تم دو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا یہی عقیدہ اور مذہب تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، اور آنے والا مسیح اسی امت میں سے بروزی رنگ میں ہوگا. حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فواہشات کی طرف لوگ جل جھک جاتے ہیں اور ان سے لذت اٹھاتے ہیں جن سے خیال ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی ایک تاثیر ہے. اس پر فرمایا، بعض اشیاء میں نہاں در نہاں ایک ذل اصلی شے کہا جاتا ہے. وہ شے تو فعلی طور پر کچھ تاثر کر لیتی ہے، مثلا راگ اور خوش چلانی، لیکن دراصل سچی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا اور کسی شے میں نہیں ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری چیزوں سے محبت کرنے والے آ کر اپنی حالت سے توبہ کرتے اور گھبراتے اور اضطراب دکھاتے ہیں. مثلا ہر ایک فاسق اور بدکار سزا کے وقت اور پھانسی کے وقت اپنے فیل سے پشیمانی ظاہر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو ایسی استقامت عطا ہوتی ہے کہ وہ ہزار ازائیں دیے جائیں، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، وہ ذرہ چمبس نہیں کھاتے. اگر وہ شے جو انہوں نے حاصل کی ہے اصل نہ ہوتی اور فطرت انسانی کے ٹھیک مناسب نہ ہوتی، تو کروڑوں موتوں کے سامنے ایسے استقلال کے ساتھ وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکتے تھے. یہ اس بات کا کافی ثبوت ہے، اور فطرت انسانی کے نہایت قریب یہی بات ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی ہے. اور کم از کم بھی 1,24,000 آدمیوں نے اپنے زمانے سے اس بات کی صداقت پر مہر لگا دی ہے. پھر فرمایا، آئندہ زندگی میں مومن کے واسطے بڑی تجلی کے ساتھ ایک بہشت ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اس کو ایک مخفی جنت ملتی ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے سجن یعنی قید خانہ ہے، صرف یہ مطلب ہے کہ ابتدائی حالت میں جبکہ ایک انسان اپنے آپ کو شریعت کی حدود کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ اچھی طرح اس کا عادی نہیں ہوتا، تو وہ وقت اس کے لیے تکلیف کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لا مذہبی کی بے قیدی سے نکل کر نفس کے مخالف اپنے آپ کو اقامہ الہی کے قید میں ڈال دیتا ہے. مگر رفتہ رفتہ وہ اسے ایسا انس پکڑتا ہے کہ وہی مقام اس کے لیے بہشت ہو جاتا ہے. اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو قید خانے میں کسی پر عاشق ہو گیا ہو، پر کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ قید خانے سے نکلنا پسند کرے گا؟ حضور کی خدمت میں یہ سوال پیش ہوا کہ آیا نماز میں اپنی زبان میں دعا مانگنا جائز ہے؟ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، سب زبانیں خدا نے بنائی ہیں، چاہیے کہ اپنی زبان میں جس کو چیز سمجھ سکتا ہے نماز کے اندر دعائیں مانگے، کیونکہ اس کا اثر دل پر پڑتا ہے تاکہ عاجزی اور خشوع پیدا ہو. کلام الہی کو ضرور عربی میں پڑھو اور اس کے معنی یاد رکھو، اور دعا بے شک اپنی زبان میں مانگو. جو لوگ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور پیچھے لمبی دعائیں کرتے ہیں، وہ حقیقت سے ناآشنا ہیں. دعا کا وقت نماز ہے، نماز میں بہت دعائیں مانگو. حضرت اقدس نے 18 مئی 1901 کو خطام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو، بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو، خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا۔ جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی بدعملیوں سے کے سبب آتی ہے، ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا سایہ ہوتا ہے، مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو، خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔ 20 مئی 1901، کہیں سے خط پہنچا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اور تبرکن آپ سے بھی چندہ چاہتے ہیں۔ حضرت اختر مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر فرمایا، ہم تو دے سکتے ہیں اور یہ کچھ بڑی بات نہیں، مگر جبکہ خود ہمارے ہاں بڑے بڑے ہم اور ضروری سلسلے خرچ کے موجود ہیں جن کے مقابل میں اس قسم کے خرچوں میں شامل ہونا اسراف معلوم ہوتا ہے، تو ہم کس طرح شامل ہوں؟ یہاں جو مسجد خدا بنا رہا ہے اور وہی مسجد اقصی ہے، وہ سب سے مقدم ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے واسطے روپیہ بھیج کر ثواب میں شامل ہوں۔ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری بات کو مانے، نہ وہ جو کہ اپنی بات کو مقدم رکھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس یہ شخص آیا کہ ہم ایک مسجد بنانے لگے ہیں، آپ بھی اس میں کچھ چندہ دیں۔ انہوں نے عذر کیا کہ میں اس میں کچھ دے نہیں سکتا، حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ دے دیتے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ سے بہت نہیں مانگتے، صرف تبرکن کچھ دے دیجئے۔ آخر انہوں نے ایک دونی کے قریب سے کر لیا۔ شام کے وقت وہ شخص دونی لے کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو کھوٹی نکلی ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا، خوب ہوا، درست میرا جی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ دوں، مسجدیں بہت ہیں اور مجھے اس میں اسلام معلوم ہوتا ہے۔ 3 جون 1901، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی تعریف میں جو فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس کے ایک تو یہ معنی ہے کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا تو پہاڑ خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے، تب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے، تو بڑی بےخوب وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص محبت الہی اور رضا الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دو صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں، اول تکبر کو توڑنا، جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سارا اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کر دے، عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں، جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدیان ہو جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور الہی نارضامندی کے سب تعلقات ٹوٹ جائیں اور اب اس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں۔ کہ فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو السلام علیکم کہا ہے، اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی تھی کہ باوجود لوگوں کے سخت مخالفتوں کے اور طرح طرح کے بد اور جانستان منصوبوں کے، وہ سلامتی میں رہے گا اور کامیاب ہوگا۔ ہم کبھی اس بات پر یقین اور اعتقاد نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی طور سے سلام فرمایا ہے، ہاں حضرت کے لفظ لفظ میں معرف و اسرار ہے۔ فرمایا تقوی والے پر خدا کی ایک تجلی ہوتی ہے، وہ خدا کے سائے میں ہوتا ہے، مگر چاہیے کہ تقوی خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ ہو، ورنہ شرک خدا کو پسند نہیں، اور اگر کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے۔ خدا کے پیاروں کو جو دکھ آتا ہے وہ مسلط الہی سے آتا ہے، ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ان کو ایک ذرہ بر تکلیف نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ دنیا میں نمونہ قائم کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کے راہ میں تکالیف اٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگوں کو دکھائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں ہوتا کہ اپنے ولی کی قبض رو کروں۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے ولی کو کوئی تکلیف آوے، مگر ضرورت اور مصالح کے واسطے وہ دکھ دیے جاتے ہیں، اور اس میں خود ان کے لیے نیکی ہے کیونکہ ان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کے لیے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی جیسی کہ یہود کو لعنت اور ذلت ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ انبیاء شجاعت کا یہ نمونہ قائم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی، مگر دیکھو جنگ حنین میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، اس میں بھی یہی بھید تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ظاہر ہو، جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا۔ پھر فرمایا تقویٰ کا مضمون باریک ہے، اس کو حاصل کرو، خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ، جس کے اعمال میں کچھ بھی ریاکاری ہو خدا اس کے عمل کو واپس الٹا اس کے منہ پر مارتا ہے۔ متفق ہونا مشکل ہے. مثلاً اگر کوئی تجھے کہے کہ تو نے قلم چرایا ہے تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ تیرا پرہیز تو ماس خدا گری ہے. یہ تیش اس واسطے ہوا کہ روح بہک نہ تھا جب تک واقع طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائیں وہ متقی نہیں بنتا. معجزات اور الہامات بھی تقوی کی پرہ ہیں. اصل تقوی ہے. اس واسطے تم الہامات اور رویا کے پیچھے نہ بڑھو بلکہ حصول تقوی کے پیچھے لگو. جو متقی ہے اسی کے الہامات بھی صحیح ہیں, اور اگر تقوی نہیں تو الہامات بھی قابل اعتبار ہیں. ان میں شیطان کی حصہ ہو سکتا ہے. کسی کے تقوی کو اس کے ملم ہونے سے نہ پہچانو بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقوی سے جانچو اور اندازہ کرو. سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقوی کے منازل کو طے کرو. انبیاء کے نمونے کو قائم رکھو. جتنے نبی آئے سب کا مدعا یہی تھا کہ تقوی کی راہ سکھلائیں. ان اولیاء الا المتقون, مگر قرآن شریف نے تقوی کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے. کمال نبی کا کمال امت کو چاہتا ہے, کیونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. اس لیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہوئے. کمالات نبوت ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم نبوت ہوا. جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اور معجزات دیکھنا چاہے اور خوارق عادت دیکھنا منظور ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی خوارق عادت بنا لے. دیکھو امتحان دینے والے محنتیں کرتے کرتے مدخوک کی طرح بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں. بس تقویٰ کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب انسان اس راہ پر قدم اٹھاتا ہے تو شیطان اس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے, لیکن ایک حد پر پہنچ کر آخر شیطان ٹھہر جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کی زندگی پر موت آ کر وہ خدا کے زیر سایہ ہو جاتا ہے تو وہ مظہر الہی اور خلیفۃ اللہ ہوتا ہے. مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے. حضرت مسیح کے بے باپ پیدا ہونے کے متعلق ذکر تھا, اس پر فرمایا ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ تھے, اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں. نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھا وہ بڑی غلطی پر ہیں. ایسے لوگوں کا خدا مردہ خدا ہے, اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ پیدا نہیں کر سکتا. ہم ایسے آدمی کو دائرہ اسلام کے خارج سمجھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری حالتیں ایسی ردی ہو گئی ہیں کہ اب تم میں کوئی اس قابل نہیں جو نبی ہو سکے, یا اس کی اولاد میں سے کوئی نبی ہو سکے. اس واسطے آخری خلیفہ موسوی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو سمجھایا کہ اب نبوت تمہارے خاندان سے گئی. اسی کی مثل خدا تعالیٰ نے آج یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ آخری خلیفہ ہے محمدی, یعنی مادی اور مسیح کو سیدوں میں سے نہیں بنایا بلکہ فارسی اللہ سے لوگوں میں سے ایک کو خلیفہ بنایا, تاکہ یہ نشان ہو کہ نبوت محمدی کی گدی کے دعوے داروں کی حالت تقویٰ اب کیسی ہے. پھر فرمایا انبیاء کا قاعدہ ہے کہ شخصی تدبیر نہیں کرتے, ناؤ کے پیچھے پڑتے ہیں. جہاں شخصی تدبیر آئی وہاں چندان کامیابی نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی حال ہوا. مدت کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سلسلے میں کوئی مجاہدہ مجھے بتلائیے. حضرت اقدس نے فرمایا عیسائیت کے رد میں کوئی کتاب لکھو. تب حضرت مولانا نور الدین صاحب نے کتاب فصل خطاب لے مقدمہ آل کتاب دو جلدیں لکھی. پھر ایک دفعہ ایسا ہی مولوی صاحب نے, یعنی حضرت مولانا نور الدین صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ آریہ کے رد میں کتاب لکھو. تب حضرت مولانا نور الدین صاحب نے تصدیق برائے احمدیہ لکھی اور فرمایا کہ ان ہر دو مجاہدوں میں مجھے بڑے بڑے فائدے ہوئے ہیں. حضرت اقدس نے جون 1901 میں ایک مارکہ آرا خطاب فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دنیا سے بالکل انقطاع کر کے اس کی طرف آ جاؤ گے وہ خود تمہارا متولی اور متکفر ہو جائے گا. جو آدمی تبتل تام نہیں کرتا بلکہ کچھ روح بہ دنیا رہتا ہے اور کسی قدر روح بہ خدا بھی رہتا ہے وہ کبھی بھی مقصود اصلی کو حاصل نہیں کر سکتا. اسے نہ دین کی عزت مل سکتی ہے نہ دنیا کی. خدا تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم پورے مسلمان بنو. مسلمان کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ انقطاع کلی ہو. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان پیدا کر کے لا انتہا فضل کیے ہیں, بشرطے کہ وہ غور کرے اور سمجھے. ایک ہندو سے رام چندر کے خدا ہونے یا خدا تعالیٰ کے خالق ہونے پر بحث کرو, اس وقت تمہیں ایک لذت اور سرور آئے گا کہ تمہارا خدا کیسا قادر مطلق اور محیی اور ممید اور خالق کل شے خدا ہے. اور برخلاف اس کے جنہوں نے رام چندر جیسے کھانے پینے کے محتاج انسان کو خدا بنایا ہے، جب یہ کہیں گے کہ اس کی بیوی کو راون نکال کر لے گیا، والوں کو دامنگیر ہوگی کہ عجیب خدا ہے جو اپنی بیوی کی بھی حفاظت نہیں کر سکا. ایسا ہی آریا جب اپنے خدا کی یہ صفت مخالف سے سنے گا کہ اس نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، اور وہ اپنے کسی بڑے سے بڑے پریمی اور بھگت کو بھی کبھی نجات نہیں دے سکتا، یا اس نے ایسی شریعت انسانوں کے لیے بنائی کہ ایک مرد اپنی بیوی کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں دوسرے مرد سے اولاد پیدا کرنے کے واسطے ہم بستری کی اجازت دے سکتا ہے، تو اسے کیسا شرمندہ ہونا پڑے گا اگر اس میں غیرت اور حیا کا کوئی ماتا باقی ہے. لیکن مسلمان کیسا خوش ہوگا اور اس کی امیدیں کیسی وسیع ہوں گی جب اپنے خالق کل شے اور خدوس اور سبحان خدا کو پیش کرے گا. بس یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، چنانچہ فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، توبہ آیت 120. اور ابرار کا نام عبدالآباد تک زندہ رہتا ہے، گزشتہ زمانے کے بادشاہوں جہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، برخلاف اس کے خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور برگزیدوں کی دنیا مدعا ہے. دیکھو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت دنیا میں قائم ہے. 94 کروڑ مسلمان آپ کے نام لینے والے موجود ہیں جو ہر وقت آپ پر درود پڑھتے ہیں. کیا کوئی قیصر و کسریٰ پر بھی درود پڑتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر عظمت ہو رہی ہے جہاں تک نادانوں نے اپنی جہالت اور کم مائگی کی وجہ سے ان کو خدا بنا رکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسولوں کا سب کا مصائب اٹھا کر دنیا سے گزر گیا، مگر ان کا خدا کے لیے دنیا کے ایش و آرام کو چھوڑ کر طرح طرح کے آلام و مصائب کے بار کو اٹھا لینا ان کی عظمت کا باعث بن گیا. یہ بات نہیں ہے کہ خدا کے محبوبوں کو تکالیف آتی ہیں، ان کی تکالیف میں ایک لطیف سر ہوتا ہے. ان پر اس لیے سب سے زیادہ تکالیف اور مصائب نہیں آتی ہیں کہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ سا زیادہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں. دیکھو دنیا میں ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے یہی قانون ٹھہرایا ہے کہ اول وہ صدمات کا تختہ مشک بنایا جاتا ہے. کسان زمین میں ہل چلا کر اس کا جگر پھاڑتا ہے اور اس مٹی کو پاری کرتا ہے، یہاں تک کہ ہوا کے جھونکے اسے ادھر ادھر اڑائے لیے پھرتے ہیں. نادان خیال کرے گا کہ ذمہ دار نے بڑی غلطی کی جو اچھی بری زمین کو خراب کر دیا، مگر عقل مند خوب سمجھتا ہے کہ جب تک زمین کو اس درجے تک نہ پہنچایا جاوے وہ پھل پھول پیدا کرنے کے قابل کے چاہ نہیں دکھا سکتی. اسی طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے جو خاک میں مل کر بالکل مٹی کے قریب قریب ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ دانے اس لیے مٹی میں ڈالے جاتے ہیں کہ زمیندار ان کو آخرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ دانے اس کی نگاہ میں بہت ہی بے قیمت ہیں. اس کی غرض ان کو مٹی میں گرانے سے صرف یہ ہے کہ وہ پھلیں اور پھولیں اور ایک ایک کے بجائے ہزار ہزار ہو کر نکلے، جبکہ ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے یہی قانون رکھا ہے. وہ اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کچلتے ہیں، مگر کچھ وقت نہیں گزرتا کہ وہ سبزے کی طرح جو خس و خاشاک میں دبے ہوئے دانے سے نکلتا ہے نکلتے ہیں اور ایک عجیب رنگ اور آپ کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے. یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ ورثہ عظیمہ میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ غرق کیا جائیں، بلکہ اس لیے کہ ان موتیوں کے وارث ہوں جو دریائے وحدت کی تہ میں ہیں. وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں نہ اس لیے کہ جلائے جائیں، بلکہ اس غرض کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دکھایا جائے. غرض ان سے تھٹا کیا جاتا ہے اور ہنسی کی جاتی ہے، ان پر لعنت کرنا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور اپنی نصرت کی چمکار دکھاتا ہے. اس وقت دنیا کو ثابت ہو جاتا ہے اور غیرت الہی اس غریب کے لیے چوٹ مارتی ہے اور ایک ہی تجلی میں آدا کو پاس پاس کر دیتی ہے. سو اول نوبت دشمنوں کی ہوتی ہے اور آخر میں اس کی باری آتی ہے. اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، والعاقبت للمتقین، آراف آیت 129. پھر خدا تعالیٰ کے ماموروں پر مصائب اور مشکلات کے آنے کا ایک یہ بھی سر ہوتا ہے، تا ان کے اخلاق کے نمونے دنیا کو دکھائے جائیں اور اس عظیم الشان بات کو دکھائے جو ایک معجزے کے طور پر ان میں ہوتی ہے. وہ کیا؟ استقامت. ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ استقامت ہی تو تھی کہ خواب میں حکم ہوا کہ تو بیٹا ذبح کر، حالانکہ خواب کی تعبیر اور تعویل بھی ہو سکتی تھی، مگر خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان اور دل میں ایسی قوت ہے کہ یہ حکم پاتے ایمان تعمیل کے واسطے تیار ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے نوجوان بیٹے کو ذبح کرنے لگے. آج کل اگر کسی کا بچہ امراض میں مبتلا رہ کر مر جائے تو خدا تعالیٰ کی نسبت ہزار ہاتھ شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اور شکوہ و شکایت کے لیے زبان کھولتے ہیں. लेकिन एक इब्राहिम है कि बेटे की मोहब्बत को कुचल डाला और अपने हाथ से जबा करने को तैयार हो गया। ऐसे लोग होते हैं जिनको खुदा ताला कभी जाया नहीं करता। ऐसे आदमियों के कलेमा देते ये बात करार दिए जाते हैं और उनके उनको जरिया दुआ उनके कपड़ों को मुतबर करार दिया जाता है। याद रखो मोमिनों का इनाम बरंगे इनाम हो जाता है और इससे आवाम को हिस्सा नहीं दिया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल जिंदगी जो मक्के में गुजरी इसी में जिस कदर मसायब और मुश्किलात आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई हम तो उनका अंदाजा भी नहीं कर सकते। दिल कांप उठता है जब उनको तसव्वुर करते हैं। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली हौसलगी फराख दिली इस्तिक़लार और अज़्म इस्तिक़ामत का पता लगता है। कैसा कोई वक़ार इंसान है कि मुश्किलात के पहाड़ टूटे पड़ते हैं मगर उसको जरा भी दुमच नहीं दे सकते। वो अपने मनसब के अदा करने में एक लम्हा सुस्त और गमगीन नहीं हुआ। वो मुश्किलात उसके इरादे को तब्दील नहीं कर सकी। बाज लोग गलत फहमी से कह उठते हैं कि आप तो खुदा के हबीब मुस्तफा और मुस्तफा थे, फिर ये मुसीबतें और मुश्किलात क्यों आई। मैं कहता हूँ कि पानी के लिए जब तक जमीन को खोदा ना जावे उसका जिगर फाड़ा ना जावे वो कब निकल सकता है। कितने गहरा जमीन को खोदते चले जाएं तब कहीं जाकर खुशगवार पानी निकलता है जो माया है हयात है। इसी तरह वो लज्जत जो खुदा ताला की राह में इस्तिक़लाल और सवात कदम दिखाने से नहीं मिलती जब तक उन मुश्किलात और मसायब में से होकर इंसान न गुजरे। वो लोग जो इस कूचे से बेखबर हैं वो इन मसायब के लज्जत से कब आसना हो सकते हैं और कब उसे महसूस कर सकते हैं। उन्हें क्या मालूम है कि जब आपको तकलीफ पहुंची थी अंदर से सुरूर और लज्जत का चश्मा खून निकलता था। खुदा पर तवक्कुल उसकी मोहब्बत और नुसरत पर ईमान पैदा होता था। फरमाया मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि वो सब कुछ करा देती है। एक शख्स किसी पर आशिक होता है तो मासूम के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरता। एक औरत किसी पर आशिक थी उसको खींच खींच कर लाते थे और तरह तरह की तकलीफें देते थे मारे खाती थी मगर वो कहती थी कि मुझे लज्जत मिलती है। जबकि छूटी मोहब्बतों फिस्क व फुजूर के रंग में जल वगैरह होने वाली इसमें मसायब और मुश्किलात को बर्दाश्त करने में एक लज्जत मिलती है। तो ख्याल करो कि वो जो खुदा ताला का आशिक इजहार हो उसके आस्ताने अलूलियत पर नसार होने का ख्वाहिशमंद हो वो मसायब और मुश्किलात में किस कदर लज्जत पा सकता है। साहब कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हालत देखो। मक्के में उनको क्या क्या तकलीफें पहुंची। बाद में से पकड़े गए किस्म किस्म की तकलीफों और अकूबतों में गिरफ्तार हुए। मर्द तो मर्द बाज मुसलमान औरतों पर इस कदर सख्तियां की गई कि उनके तसव्वुर से बदन कांप उठता है। अगर वो मक्के वालों से मिल जाते तो उस वक्त वो बजाय उनकी बड़ी इज्जत करते क्योंकि वो उनकी बिरादरी ही तो थे। मगर वो क्या चीज थी जिसने उनको मसायब और मुश्किलात के तूफान में भी हक पर कायम रखा। वो वही लज्जत और सुरूर का चश्मा था जो हक के प्यार की वजह से उनके सीनों से फूट निकला था। एक सहाबी की बाबत लिखा है कि जब उसके हाथ काटे गए तो उसने कहा कि मैं वुजू करता हूँ। आकर लिखा है कि सर काटो तो सजदा करता है कहता हुआ मर गया। उस वक्त उसने खुदा के हजूर दुआ की के इलाही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मदीने में थे। जिब्रील ने जाकर अस्सलाम वालेकुम कहा और आपने वालेकुम अस्सलाम कहा और इस वाक्य पर इत्तला मिली। गरज इस लज्जत के बाद जो खुदा ताला में मिलती है एक कीड़े की तरह कुचल कर मर जाना मंजूर होता है और मोमिन को सख्त से सख्त तकालीफ भी आसानी होती है। सच पूछो तो मोमिन की निशानी यही होती है कि वह मकतूल होने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह अगर किसी शख्स को कह दिया जाए कि या नसरानी हो जा या खत्म कर दिया जाएगा उसको देखना चाहिए कि उसके नफ्स से क्या आवाज आती है। आया वो मरने के लिए सर रख देता है या नसरानी होने को तरजीह देता है। अगर वो मरने को तरजीह देता है तो वो मोमिन हकीकी है वरना काफिर है। गर्ज़ इन मसाए में जो मोमिनों पर आते हैं अंदर ही अंदर एक लज्जत होती है। भला सोचो तो सही कि अगर ये मसायब लज्जत ना होते तो अंबिया अलैहिस्सलाम इन मसायब का एक तरह सिलसिला क्यों कर गुजारते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी एक अजीब नमूना है और एक पहलू से सारी जिंदगी ही तकाली में गुजरी। जंगे हुनैन में आप अकेले थे। लड़ाई में हजूर अलैहिस्सलाम का अपनी निस्बत रसूलुल्लाह जाहिर करना आपकी किस दर्जा की शौकत चौड़त और इस्तिकामत को बताता है। मैं सच कहता हूँ कि इंसान जब तक इस कूचे में दाखिल ना हो उसे लज्जत ही नहीं आती। ये एक ऐसी लज्जत है जिसकी तरफ खुदा ताला हर मोमिन को बुलाता है। जिस तरह आओ लज्जतों का मजा चखते हो इसका भी मजा चखो और तलाश करने वाले पा लेते हैं। इस तरह से अगर तकाहुल और तसाहुल होगा तो उधर से भी हरकत ना होगी। इधर से मुजाहदा होगा तो उधर से भी हरकत होगी। मुजाहदा एक ऐसी शय है कि उसके बदों इंसान किसी तरक्की के बुलंद मकाम को नहीं पा सकता। खुदा ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है वल्लज़ीना जादू अलंकबूत आयत 17। جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی رائیں کھولتے ہیں. غرض مجاہدہ کرو اور خدا میں ہو کر کرو تاکہ خدا کے رائیں تم پر کھلیں اور ان راہوں پر چل کر تم اس لذت کو حاصل کرو جو خدا میں ملتی ہے. اس مقام پر مصائب اور مشکلات کی کچھ حقیقت نہیں رہتی. یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا, لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ کسی کافر غیر مسلم کے ساتھ جنگ کی اور اس میں مارے گئے تو بس شہید ہو گئے. اگر اتنے ہی معنی شہید کے لیے کیے جاویں تو پھر مخالفوں کو بہت بڑی گنجائش اعتراض سے رہتی ہے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں اور آریوں نے اسلام کو تلوار کے ذریعے سے پھیلنے والا مذہب قرار دیا ہے. اگرچہ ان لوگوں کی سخت نادانی ہے کہ وہ بدون دریافت کیے اصل منشا کے اعتراض کر دیتے ہیں, مگر ہم کو ان مولویوں پر بھی افسوس ہے جنہوں نے قرآن شریف کے حقائق کو پیش نہیں کیا اور خیالی اور فرضی تفسیریں اور مصنوعی قصے بیان کر کے اسلام کے پاک اور خوشنما چہرے پر ایک پردہ ڈال دیا ہے. مگر خدا تعالیٰ جو خود اسلام کا محافظ اور ناصر ہے, وہ اب چاہتا ہے کہ اسلام کا پاک اور درخشاں چہرہ دکھایا جاوے. چنانچہ یہ سلسلہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے, اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الہی نصرت کا وقت آ پہنچا اور اسلام کی عزت اور جلال کے دن آ گئے. کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں جو ہمارے سامنے حال ہیں, یہ آج کسی مذہب کے پیراؤ کا نصیب نہیں. اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی اہل مذہب ہے جو اسلام کے سوا اپنے مذہب کی حقانیت پر تائیدی اور سماوی نشان پیش کر سکے. خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو قائم کیا ہے, یہ اس کی عبادت کے وعدے کے موافق ہے جو اس نے انا نانو نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظون میں فرمایا ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ شہید کے معنی صرف یہی نہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ جنگ کر کے مر جانے والا شہید ہوتا ہے. ان مانوں نے ہی اسلام کو بدنام کیا. اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سرحدی نادان مسلمان بے گناہ انگریزوں کو قتل کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں. چنانچہ آئے دن ایسی وارداتیں سننے میں آتی ہیں. پچھلے دنوں کسی سرحدی نے لاہور میں ایک میم کو قتل کر دیا تھا. ان احمقوں کو اتنا معلوم نہیں کہ یہ شہادت نہیں بلکہ قتل بے گناہ ہے. اسلام کا یہ منشا نہیں ہے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کرے, بلکہ اسلام کا مفہوم ہی صلح اور آستی کو چاہتا ہے. اسلامی جنگوں پر اعتراض کرنے والے اگر یہ دیکھ لیتے کہ ان میں کیسے احکام جاری ہوتے تھے تو وہ حیران رہ جاتے. بچوں بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا, جزیہ دینے والوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور ان جنگوں کی بنا دفاعی اصول پر تھی. ہمارے نزدیک جو جاہل پٹھان اس طرح پر بے گناہ انگریزوں پر جا پڑتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں, وہ ہرگز شہادت کا درجہ حاصل نہیں کرتے, بلکہ وہ قاتل ہیں اور ان کے ساتھ قاتلوں کا ساتھ سلوک ہونا چاہیے. تو شہید کیا معنی یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ خاص قسم کی استقامت مومن کو عطا کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر مصیبت اور تکلیف کو ایک لذت کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. فَسَيْدَنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں منمل ہے گروہ میں سے شہیدوں کا گروہ بھی ہے, اور اس سے یہی مراد ہے کہ استقامت عطا ہو جو جان تک دے دینے میں بھی قدم کو ہلنے نہ دے. 19 جولائی 1901. حافظ محمد یوسف صاحب کا ذکر آیا کہ بعض باتوں پر وہ اعتراض کرتے تھے. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, ان کو تو سرے سے سب باتوں سے انکار ہے, جبکہ قرآن شریف نے صداقت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لا تقبل والی دلیل پیش کی ہے, اور حافظ صاحب اسے انکار کرتے ہیں تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لوگوں کو سنائے اور اس کو میری طرح منسوخ کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے حالانکہ وہ خدا کا کلام نہ ہو, تو تو ہلاک ہو جائے گا. یہی دریل صداقت نبوت محمدیہ, یہی دریل صداقت نبوت محمدیہ مولوی آر حسن صاحب اور مولوی رحمت اللہ صاحب نے نصارے کے سامنے پیش کی تھی, اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے. اور اب یہی دریل قرآنی ہم اپنے دعوے کی صداقت میں پیش کرتے ہیں. حافظ صاحب اور ان کے ساتھ ہی اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں, مگر یہ ان کی سراسر غلطی ہے. تقول کے معنی ہیں جھوٹا کلام پیش کرنا. اگر اکبر بادشاہ نے ایسا دعویٰ کیا تھا تو اس کا کلام پیش کریں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ الہام ہوتے ہیں. ایسا ہی روشن دین جلندری اور دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں, اگر کسی کے متعلق یہ پیش نہیں کر سکتے تو اس نے کون سے جھوٹے الہامات شائع کیے ہیں. اگر کسی کے متعلق ثابت شدہ معتبر شہادت کے ساتھ حافظ صاحب یا ان کے یہ ساتھ ہی ثابت کر دیں کہ اس نے جھوٹا کلام خدا پر لگایا حالانکہ خدا کی طرف سے وہ کلام نہ ہو, اور پھر ایسا کرنے پر اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عمر پائی ہو, یعنی ایسے دعوی پر وہ 23 سال زندہ رہا ہو, تو ہم اپنی ساری کتابیں جلا دیں گے. ہمارے ساتھ کینہ کرنے میں لوگوں نے ایسا غلو کیا ہے کہ اسلام پر بھی ہنسی کرتے ہیں اور خدا کے کلام کے مخالف بات کرتے ہیں. گون کی ایسی بات کرنے سے قرآن جھوٹا ہوتا ہو پھر بھی ہم کو جھلاتے ہیں, مگر ساتھ تو برا ہے, ایسی بات بولتے ہیں جس سے قرآن شریف پر زد ہو. ہمارا تو کلیجہ کامتا ہے کہ مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہیں. ایک تو وہ مسلمان تھے کہ بظاہر ضعیف حدیث میں بھی اگر سچائی پاتے تو اس کو قبول کرتے اور مخالفوں پر حجت میں پیش کر دیتے تھے, اور ایک یہ مسلمان ہیں کہ قرآن کے دلیل کو نہیں مانتے. ہم تو حافظ صاحب کو بلاتے ہیں کہ شائستگی سے اور خلق اور محبت سے چند دن یہاں آ کر رہے ہیں, ہم ان کا ہر جانا دینے کو تیار ہیں, نرمی سے ہمارے دلائل کو سنیں اور پھر اپنا اعتراض کریں. مولوی احمد اللہ صاحب کو بھی بے شک اپنے ساتھ لائیں. بابو محمد صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ حافظ محمد یوسف صاحب اعتراض کرتے تھے کہ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے الحکم میں یہ کفر لکھا ہے کہ وہ احمد عربی ہے. فرمایا حافظ صاحب سے پوچھو کہ برائن احمدیہ میں جو میرا نام محمد لکھا ہے اور مسیح بھی لکھا ہے اور تم لوگ اس کو پڑھتے رہے اور اس کتاب کی تعریف کرتے رہے اور اس کے ریویو میں لمبی چوڑی کرتے رہے, تو اس کے بعد کون سی نئی بات ہوئی ہے؟ مولوی نذیر حسین دہلوی نے اس کتاب کے متعلق خود میرے سامنے کہا تھا کہ اسلام کی تائید میں جیسی عمدہ یہ کتاب لکھی گئی ہے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. اس وقت منشی عبدالحق صاحب بھی موجود تھے اور بابو محمد صاحب بھی موجود تھے. یہ وہ زمانہ براہین کا تھا جبکہ تم خود تسلیم کرتے تھے کہ اس میں کوئی بناوٹ وغیرہ نہیں. اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو کیا انسان کے لیے ممکن تھا کہ اتنی مدت پہلے سے اپنی پرلی جمائے اور ایسا لمبا منصوبہ سوچے؟ اب چاہیے کہ یہ لوگ اس نفاق کا جواب دیں کہ اس وقت کیوں ان لوگوں کو یہی باتیں اچھی معلوم ہوتی تھیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مہدی جو آنے والا ہے اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام اور اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا اور وہ میرے خلق پر ہوگا. اس سے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب تھا کہ وہ میرا مدر ہوگا, جیسے کہ ایلیا نبی کا مدر یوحنا نبی تھا. اس کو صوفی بروز کہتے ہیں کہ فلاں شخص موسیٰ کا مدر اور فلاں عیسیٰ کا مدر ہے. نواب صدیق حسن خان نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آخرین منہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو مہدی کے ساتھ ہوں گے اور وہ لوگ قائم مقام صحابہ کے ہوں گے اور ان کا امام یعنی مادی قائم مقام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. 20 جولائی 1901 منشی الہی بخش صاحب اور ان کے رفیق اور ان کی تصنیف عطائے موسیٰ کا ذکر تھا. کسی نے کہا کہ فلاں شخص ان لوگوں کے چال چلن کی نسبت ایسی بات کہتا تھا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ہم اس میں نہیں پڑھتے اور نہ ہم اس سے ذاتیات میں دخل دیتے ہیں, یہ بات تقویٰ کے برخلاف. بابو محمد صاحب نے عرض کیا کہ انہوں نے عطائے موسیٰ میں کئی باتیں واقعات کے برخلاف دیکھی ہیں. اس پر حضرت اقدس مطیع معود علیہ السلام نے فرمایا ہم نے ضرورت امام میں یہ ظاہر کیا تھا کہ ہمیں ان پر حسن ظن ہے, مگر افسوس کہ انہوں نے اس طرح واقعات کے برخلاف امور لکھ کر ہمارے اس حسن ظن کو دور کر دیا ہے. کسی دوسرے شخص کی عبارت نقل کر کے اپنے والد صاحب کے نسبت حتر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسے مفلس تھے. تقویٰ کا خاکہ نہیں کہ ماج دور نقل کرے, ناقل بھی تو ذمہ دار ہوتا ہے. اگر الہی بخش صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے پرانے نہ ہوتے اور وہ ہمارے خاندان کے حالات سے واقف نہ رکھتے اور کسی دور علاقے کے رہنے والے ہوتے اور سر لیپل گریفن کی کتاب روچائے پنجاب میں میرے والد صاحب کا ذکر نہ پڑا ہوتا اور غدر میں سرکار انگریزی کو 50 سواروں کی مدد کے حال سے وہ ناواقف ہوتے تو میں ان کو معذور سمجھتا, مگر اب تو ان کے تقویٰ کا خوب اندازہ ہوتا. کے بعد فرمایا ساری کل انسان کے صحت اور ایمان کی خدا کے ہاتھ میں ہے. حضرت اقدس کی مبارک مجلس میں کسی نے تذکرہ کیا کہ کوئی اعتراض کرتا تھا کہ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کی تعریف میں سختی ہوتی ہے. اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک عمر کے لیے موقع ہوتا ہے, ایک مولوی کو عین مسجد میں بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو دیکھنے والا ضرور کہے گا کہ یہ بدذات ہے, دین کی بےعزتی کرتا ہے. مگر جو شخص نہیں جانتا کہ محل اور موقع کون سا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے. ایک شخص خام خواہ اس طرح کرتا ہے, بوتان باندھتا ہے, گالیاں دیتا ہے, ایک نہ دو نہ تین بلکہ 20 تک نوبت پہنچاتا ہے, خام خواہ کہا جائے گا کہ یہ بے حیا ہے. جو شخص قرآن شریف کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ کیا ہے؟ غصہ خدا نے بے جا نہیں بنایا, اس کا خراب استعمال بے جا ہے. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کفر کے وقت تم بڑے غصے والے تھے, اب غصے کا کیا حال ہے؟ فرمایا غصہ تو اب بھی وہی ہے, مگر پہلے اس کا استعمال بے جا تھا, اب ٹھکانے پر لگ گیا ہے. یہ اعتراض تو سانے پر ہوتا ہے کہ اس نے غصے کی قوت کیوں بنائی. دراصل کوئی بھی قوت بری نہیں, بد استعمالی بری ہے. قرآن شریف ہمیں انجیل کے ذریعے یہ حکم نہیں دیتا کہ خام خواہ مار کھاتے رہو. ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ موقع دیکھو, اگر نرمی کی ضرورت ہے خواب سے مل جاؤ, اگر سختی کی ضرورت ہے سختی کرو. جہاں عفو سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہاں عفو سے کام لو. نیک اور باحیا خدمت گار اگر قصور کرے تو بخشو, مگر بعض ایسے خیرہ تباہ ہوتے ہیں کہ ایک دن بخشو تو وہ دوسرے دن دگنا بگاڑ کر دیتے ہیں. وہاں سزا ضروری ہے, اور عملی طور پر انجیل میں سختی دکھائی گئی ہے. جہاں حضرت مسیح نے مخالفین کو بے ایمانوں اور سانپوں کے بچے تک کہا ہے, خدا نے بھی جھوٹے پر لعنت کی ہے اور دیگر اس قسم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا, قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے قامت سے خدا کی بنا جاتی ہے. یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں, پچھتاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, خدا سے پناہ مانگتے ہیں. ان کا نفس فرعون سے خامت کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے. وہ لوگ نفس سے لوامہ رکھتے ہیں, بدی سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں, وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو بھی حاصل کرتے ہیں. ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے. آسنت پر جا پر نفخنا فیہ من روحنا, سورہ تحریم آیت 13. ہر ایک مومن جو تقویٰ و طہارت میں کوال پیدا کرے وہ برودی طور پر مریم ہوتا ہے, اور خدا اس میں اپنی روح پونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم بن جاتی ہے. علامہ مبصری نے بھی اس کے یہی معنی کیا ہے کہ یہ آیت عام ہے, اور اگر یہ معنی نہ کیے جاویں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ مریم اور ابن مریم کے سوا مسیح شیطان سے کوئی محفوظ نہیں. اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء پر شیطان کا دخل تھا. بس درس اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ ہر ایک مومن جو اپنے تئیں اس کمال کو پہنچائے خدا کے روح اس میں پھونکی جاتی ہے اور وہ ابن مریم بن جاتا ہے. اور اس میں ایک پیشگوئی ہے کہ اس امت میں ابن مریم پیدا ہوگا. تعجب ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام محمد اور عیسیٰ اور موسیٰ اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم رکھ لیتے ہیں اور اس کو جائز جانتے ہیں, پر خدا کے لیے جائز نہیں جانتے کہ وہ کسی کا نام عیسیٰ یا ابن مریم رکھتے. کسی کے سوال پر اشارہ فرمایا, مخالف کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی, پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھنے سے آدمی بخشا جاتا ہے. نماز تو تمام برکتوں کی کنجی ہے, نماز میں دعا قبول ہوتی ہے. امام بطور وکیل کیا ہوتا ہے, اس کا اپنا دل سیاہ ہو تو پھر وہ دوسروں کو کیا برکت دے گا. فرمایا, یہود کہا کرتے ہیں کہ ہم تو قیامت کے دن خدا کے آگے ملاکی نبی کی کتاب رکھیں گے اور کہہ دیں گے کہ اس کتاب میں تو نے فرمایا تھا کہ مسیح کے پہلے الیاس نبی آئے گا, اور تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسیح الیاس یا اس کا بروج یوحنا کی شکل میں آئے گا. اب اگر یہ مسیح سچا ہے اور ہم نے اس کو نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور. یہی حال آج کل کے علماء کا ہے جو مسیح کے منتظر ہیں. پھر اس بات کا ذکر آیا کہ حضرت مسیح نے جب یہود کو کہا کہ یوحنا الیاس ہے تو یوحنا کے پاس گئے اور معلوم نہیں کن الفاظ میں ان سے پوچھا کہ تو الیاس ہے, تو یوحنا نے انکار کیا کہ میں الیاس نہیں ہوں, اور اس طرح حضرت مسیح کی تکلیف ہوئی. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا, معلوم نہیں کہ یہودیوں نے کس طرح سے دھوکے کی گفتگو کی ہوگی. یوحنا کو کیا خبر تھی کہ یہ کیا شرارت کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ غلط ہے کہ پیغمبر خدا کی طرح ہر وقت حاضر ناظر ہوتے ہیں. اگر یہ بات سچی ہوتی تو آن حضرت کو حضرت عائشہ کے متعلق یہ دعویٰ غلط ہے کہ پیغمبر خدا کی طرح ہر وقت حاضر ناظر رہتے ہیں. اگر یہ بات سچی ہوتی تو آن حضرت کو حضرت عائشہ کے متعلق کیوں گھبراہٹ ہوتی؟ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. سعدی نے خوب لکھا ہے, یکے پرسید آزان گم کرد فرزن, کیا ہے روشن گوہر پیر خردمن, جو مصرش بو پیران شمیدی, چرا در چائے کنانش ندی دی, بگفتا والے ماں برق جانس, دمے پیدا و دیگر دم نہاس, گئے برتار میں آلہ نشینم, گئے بر اس کے پائے خود نبینم. گلستان سادی کے فارسی اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اس گم کردہ فرزند یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے روشن دل اور عقل مند بزرگ, تو نے مصر سے یوسف کے کرتے کی خوشبو تو سونگ لی تھی, مگر کنان کے کنویں میں تو نے اسے کیوں نہ دیکھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا حال برق جہاں کی طرح ہے, جو ایک دم میں ظاہر اور دوسرے وقت بالکل پوشیدہ ہو جاتی ہے. کبھی ہم بلند مقام پر بیٹھتے ہیں اور کبھی اپنے پشت پا بھی نہیں دیکھ پاتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا, موجودہ اناجیل کے اصلی نہ ہونے کے لیے ایک بڑی بھاری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نبی کو ہم اس کی قوم کی زبان میں اس کی طرح بھیجتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہود کی زبان عبرانی تھی, حالانکہ عبرانی میں اس وقت کوئی انجیل اصلی نہیں ملتی,
بلکہ اصل یونانی کو قرار دیا جاتا ہے جو کہ سنت اللہ کے برخلاف ہے. فرمایا دنیاوی بادشاہ اور حاکموں نے اعلیٰ مراتب کے عطا کرنے کے واسطے امتحان مقرر کیے ہیں، یہی سنت اللہ کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ بھی بعد امتحانوں کے درجات عطا کرتا ہے، جن مصائب اور تکالیف کے امتحانات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے وہ دوسرے کا کام نہ تھا. 21 جولائی تا 1 اگست 1901 کسی مقام پر ایسی قصد بارش کا ذکر تھا جس سے بہت نقصان کا اندیشہ ہوا. اس پر حضور نے فرمایا جیسا لوگ احکام الہی کے معاملہ میں افراد و تفرید کرتے ہیں، اس کے جواب میں خدا تعالیٰ بھی ان کے ساتھ افراد و تفرید کا معاملہ کرتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ میں کیا وظیفہ پڑا کروں؟ حضور نے فرمایا استغفار بہت پڑا کرو، انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے بچا لے. تو استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہے، اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچائے. مگر استغفار صرف زبان سے کرو برا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے چاہیے. نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو، یہ بہت ضروری ہے. فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی ہر چیز کی جڑ ہے. تقوی کے معنی ہر ایک باریک در باریک رگے گناہ سے بچنا. تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جس امر میں بڑی کا شبہ بھی ہو اسے بھی کنارہ کرے. پھر فرمایا دل کی مثال ایک بڑی نہر کسی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، جس کو سوا بھی کہتے ہیں یا راجباہ کہتے ہیں. دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، مثلا زبان وغیرہ. اگر چھوٹی نہر یا سوئے کا پانی خراب اور گندا اور میلا ہو تو کیا کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی خراب ہے؟ بس اگر کسی کو دیکھو کہ اس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے تو سمجھو کہ اس کا دل بھی ایسا ہی ہے. حضور کے مجلس میں اپنی جماعت کا غیر کے پیچھے نماز میں پڑھنے کے متعلق ذکر تھا، اس پر حضور نے فرمایا صبر کرو اور اپنی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو، بہتری اور نیکی اسی میں ہے اور اسی میں تمہاری نصرت اور فتح عظیم ہے، اور یہی ایک جماعت کی ترقی کا موجب ہے. دیکھو دنیا میں روٹے ہوئے اور ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشمن کو 4 دن منہ نہیں لگاتے، اور تمہاری ناراضگی اور روٹنا تو ماں خدا کے لیے ہے. تم اگر ان میں رلے ملے رہے تو خدا تعالیٰ جو خاص نظر تم پر رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا. پاک جماعت جب الگ ہو تو پھر اس میں ترقی ہوتی ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بابت کسی نے حضرت اختر سے سوال کیا، اس کے جواب میں فرمایا سب حق ہے، معراج ہوئی تھی مگر یہ فانی بیداری اور فانی اشیاء کے ساتھ نہ تھی، بلکہ وہ اور رنگ تھا. جبریل بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور نیچے اترتا تھا، جس رنگ میں اس کا اترنا تھا اسی رنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھنا ہوا تھا. نہ اترنے والا کسی کو اترتا نظر آتا تھا اور نہ چڑھنے والا کوئی چڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا. حدیث شریف میں جو بخاری میں آیا ہے ثم استيقظ، یعنی پھر جاگ اٹھے. حضور کے مجلس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کسی کا ذکر تھا، اس پہ فرمایا بائبل اور سائنس کی آپس میں ایسی عداوت ہے جیسی کہ دو شوقنیں ہوتی ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ طوفان ساری دنیا میں آیا اور کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور اس میں حضرت نوح نے ہر قسم کے پاک جانوروں میں سے 7 جوڑے اور ناپاک میں سے 2 جوڑے ہر قسم کے کشتی میں چڑھائے. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اول تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک پیارے رسول کے ذریعے سے اس کو تبلیغ نہ کی گئی ہو، اور حضرت نوح کی تبلیغ ساری دنیا کی قوموں تک کہاں پہنچی تھی جو سب غرق ہو جاتے. دوم، اتنی چھوٹی سی کشتی میں جو صرف 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی ہو ساری دنیا کے جانور بہائم چرند پرند 7-7 جوڑے یہ 2-2 جوڑے کیوں کر سما سکتے ہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تحریف ہے اور اس میں بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی ہیں. تعجب ہے کہ بعض سادہ لوگ علماء اسلام نے بھی ان باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے، مگر قرآن شریف ہی ان بےمانی باتوں سے پاک ہے، اس پر ایسے اعتراض وارد نہیں ہو سکتے. اس میں نہ تو کشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکر ہے، نہ ساری دنیا پر طوفان آنے کا ذکر ہے، بلکہ الارض یعنی وہ زمین جس میں نوح نے تبلیغ، جس پر نوح کی کشتی ٹھہری. اصل میں لفظ اراریت ہے جس کے معنی میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں. ریت پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لفظ جودی رکھا ہے جس کے معنی ہے میرا جود و کرم، یعنی وہ کشتی میرے جود و کرم پر ٹھہری تھی. فرمایا نادان مولوی ذرا ذرا بات پر جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ جہاد تو آخر الحیل تھا، یہ اس کو اول حیل بناتے ہیں. کوئی بذات کسی طرح بھی باز نہ ہوئے تب حکم تھا کہ تلوار چلاؤ، اور یہ بات صاف ہے کہ جب تمام مسائل سنائے جائیں، روشن دلائل دیے جائیں، کس پر بھی خدا کا نمک حرام خدا کے نشانات کا نمک حرام باز نہ ہوئے اور دین میں سدھے راہ بنے تو ایسے کریے خستم جہاں پاک کہنا بھیجا نہیں ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار نہیں اٹھائی, صرف مدافعت کے لیے ایسا کیا گیا. اور سچ یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلوار اٹھائی, آخر وہ تلوار انہی کے ان پر پڑی. ایک شخص نے کہلا بھیجا کہ میں ہندوستان سے کوئی مولوی اپنے ساتھ لاؤں گا جو آپ کے ساتھ گفتگو کرے, مگر مولوی لوگ قادیان آنا پسند نہیں کرتے, آپ بٹالے میں آ جائیں. اس پہ فرمایا قادیان سے وہ لوگ اسی واسطے نفرت رکھتے ہیں کہ میں قادیان میں ہوں, پھر اگر میں بٹالے میں ہوا تو بٹالہ ان کے لیے نفرت کا مقام بن جائے گا. قادیان میں وہ ہمارے پاس نہ ٹھہریں, کسی اور کے پاس جہاں چاہیں قیام کریں, جہاں ڈیریا موجود ہیں ان کے پاس ٹھہرے, ہم بحث کرنا نہیں چاہتے, ہمارا مطلب سے سمجھا دینا ہے. اگر ایک دفعہ ان کو تسلی نہ ہوئے پھر سنیں. فرمایا اس دنیا سے جہان میں جانے کے لیے مردوں کے واسطے تو ایک راہ بنا ہوا ہے اور مردے ہمیشہ جایا کرتے ہیں, مگر اس کے سوا اور کوئی دوسری سڑک نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح بھی اسی مردوں والی سڑک کی راہ گئے جو مردوں میں جا بیٹھے, ورنہ حضرت یحییٰ کے پاس کیوں کر جا بیٹھے. فرمایا تقویٰ کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے, یہ صرف ادھار نہیں نقد ہے, بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر بدن پر ہوتا ہے اسی طرح تقویٰ کا اثر بھی ہوتا ہے. 1 اگست 1901 حضرت اقدس امام حمام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک شخص کو پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ شخص بہت سے گدیوں میں پھرا ہے اور بہت سے پیروں اور مشائے کے پاس سے ہو کر آیا ہے. حضرت اقدس نے مذکورہ شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہو کیا کہتے ہو. اس پر اس نے عرض کی حضور میں بہت سے پیروں کے پاس گیا ہوں, مجھ میں بعض عیب ہیں, اول میں جس بزرگ کے پاس جاتا ہوں تھوڑے دن رہ کر چلا جاتا ہوں اور طبیعت اس سے بد اعتقاد ہو جاتی ہے, دوم مجھ میں غیبت کرنے کا عیب ہے, سوم عبادت میں دل نہیں لگتا, اور بھی بہت سے عیب ہیں. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پر معرف تقریر فرمائی, چنانچہ فرمایا میں نے سمجھ دیا ہے اصل مرض تھا تمہارا بے صبری کا ہے, باقی جو کچھ ہے اس کے عوارض ہیں. دیکھو انسان اپنے دنیا کے معاملات میں جبکہ بے صبر نہیں ہوتا, اب صبر و استقلال سے انجام کا انتظار کرتا ہے, پھر خدا کے حضور بے صبری لے کر کیوں جاتا ہے؟ کیا ذمہ دار ایک ہی دن میں کھیت میں بیج ڈال کر اس کے پھل کاٹنے کے فکر میں ہو جاتا ہے, یا ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی کہتا ہے کہ یہ اسی وقت جوان ہو کر میری مدد کرے؟ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں اس قسم کی اجلت اور جلد بازی کے نظیریں اور نمونے نہیں ہیں. وہ سخت نادان ہے جو اس قسم کی جلد بازی سے کام لینا چاہتا ہے. اس شخص کو بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے جس کو اپنے عیب عیب کی شکل میں نظر آ جائیں, اور ورنہ شیطان بدکاریوں اور بدعماریوں کو خوش رنگ اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. پس تم اپنی بے صبری کو چھوڑ کر صبر اور استقلال کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو, بغیر اس کے کچھ نہیں ہے. جو شخص اہل اللہ کے پاس اس غرض سے آتا ہے کہ وہ پھونک مار کر اصلاح کر دیں, وہ خدا پر حکومت کرنی چاہتا ہے. یہاں تو معقوم ہو کر آنا چاہیے, ساری حکومتوں کو جب تک چھوڑتا نہیں کچھ بھی نہیں بنتا. جب بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی بہت سی شکایتیں بیان کرتا ہے, مگر طبیب شناخت اور تشخیص کے بعد معلوم کر لیتا ہے کہ اصل میں فلاں مرض ہے, اس کا علاج شروع کر دیتا ہے. اسی طرح سے تمہاری بیماری بے صبری کی ہے, اگر تم اس کا علاج کرو تو دوسری بیماریاں بھی خدا چاہے طرف ہو جائیں گی. ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو اور اس وقت تک طلب میں لگا رہے کہ جب تک غرغرہ شروع ہو جاوے, جب تک اپنی طلب اور صبر کو اس حد تک نہیں پہنچاتا انسان بامراد نہیں ہو سکتا. اور یوں خدا تعالیٰ قادر ہے, وہ چاہے تو ایک دم میں بامراد کر دے, مگر اس کے صادق کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ راہ طلب میں پویا رہے. مرض دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف. مرض مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے, اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے, اور مرض مختلف کی چندان پرواہ نہیں کرتا. اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو محسوس بھی نہیں کرتا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے. قبروں پر جانے سے کیا فائدہ, خدا تعالیٰ نے تو اصلاح کے لیے قرآن شریف بھیجا ہے. اگر پھونک مار کر اصلاح کر دینا خدا تعالیٰ کا قانون ہوتا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے میں کیوں تکلیف اٹھاتے؟ ابو جال وغیرہ پر سر کیوں نہ ڈال دیتے؟ ابو جال کو جانے دو, ابو طالب کو تو آپ سے بھی محبت تھی. غرض بے صبری اچھی نہیں ہوتی, اس کا نتیجہ ہلاکت پہنچا دیتا ہے. قادیان دارالامان 2 اگست 1901 آج جمعے کا دن ہے, صبح 8 بجے کے قریب ڈاکٹر احمد علی صاحب ہاسپٹل اسسٹنٹ ساونی میاں میر قادیان تشریف لائے. جمعہ کی نماز چھوٹی اور بڑی دونوں مسجدوں میں ادا ہوئی. حضور کے صاحبزادے مرزا مبارک احمد صاحب کی طبیعت آج بھی الحمدللہ نسبتاً بہت اچھی رہی. مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حسب معمول بعد نماز مجلس میں رونق افروز ہوئے. ایک شخص نے جو کئی دن سے دارالامان میں آیا ہوا تھا, اس موقع پر ایک عجیب حرکت کی. اس نے قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ یہ خدا کا کلام ہے, میں اس کو پیش کرتا ہوں اور 300 روپے آپ سے مانگتا ہوں. یہ شخص قرآن شریف کو بار بار حضرت اقدس کے ہاتھ میں دیتا اور اصرار کرتا تھا کہ آپ اس کو رکھیں. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پرجلال خطاب فرمایا, فرمایا ہم قرآن شریف ہی کی تعلیم دینے کو آئے ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف سے اس لیے بھیجا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کو مجبور کرتا ہے. انسان کی ہر حالت خواہ وہ آرام کی ہو یا تکلیف کی گزر ہی جاتی ہے, کیونکہ وقت تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. چنانچہ کسی نے کہا ہے شب تنور گزشت و شب سمور گزشت, پھر انسان کیوں کرے اس کام کو مقدم نہ کرے جو اس کا حاصل فرض ہے. ہمارے نزدیک سب سے بڑی ضرورت آج اسلام کی زندگی ہے. اسلام ہر قسم کی خدمت کا محتاج ہے. اس کی ضرورتوں پر ہم کسی ضرورت کو مقدم نہیں کر سکتے. خدا تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہے, ہم معاشرے سمجھتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دیں. وہ بیمار ہوتے ہیں, ایک ان میں سے اگر مر جاوے, دو بیمار ہوتے ہیں, ایک ان میں سے اگر مر جاوے تو کچھ حرج نہیں ہوتا, لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ مر جاوے تو دنیا تاریخ ہو جاتی ہے. بس یہی حالت اسلام کی ہو رہی ہے. آج سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور بن پڑے اسلام کی خدمت کی جاوے. جس قدر روپیہ وہ اسلام کے احیاء میں خرچ کیا جاوے. میں اب تمہارے اس طرح پر قرآن شریف پیش کرنے کو کیا کروں, میں تمہارا فکر کروں یا قرآن شریف کا فکر کروں؟ میرے لیے تو قرآن ہی کا فکر مقدم پڑا ہوا ہے, اور جو کام خدا نے میرے سپرد کیا ہے اسے میں کیوں کر چھوڑ دوں؟ تو میں معلوم نہیں کہ اسلام کا کیا حال ہو گیا ہے. کوئی ناجائز کام کسی تعویل اور پناہ لینے سے روا نہیں ہو جاتا. تمہاری یہ قسم دراصل ناجائز ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص قتل کا مستوجب ہوا, وہ بیت الحرام میں داخل ہو گیا. صرف اس خیال سے کہ اس کی شان میں آئے من داخل ہو کان آمنن, آل عمران آیت 93 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر کوئی لوگوں کو قسمیں دے کر اپنے اغراض کو پورا کرنے پر مجبور کرے تو وہ ساری دنیا کا کام آج تمام کر دیتا اور خدا کیا کام کیا مان رکھ جاتا. اور ایسے طریقوں اور ہیلوں سے آج اسلام کی حالت ہو گئی ہے. ہمارا یہ مذہب نہیں ہے کہ دینی حالت کا لحاظ نہ کریں اور اس کی پرواہ نہ کریں. نہیں, بلکہ ہمارے نزدیک وہ سب سے مقدم ہے. تم نے جو طریقے اختیار کیا ہے اس کو خدا تعالیٰ جائز نہیں رکھتا. اس کے بعد ڈاکٹر رحمت علی صاحب نے اپنے خواب حضور کے سامنے عرض کیا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ مسیح کی نسبت آیا ہے وہ بہت مال دے گا. میں نے اس کو کہا کہ کس قدر مال اس نے دیا ہے, کوئی لینے والا بھی ہو. 10,000 ایک کتاب کے ساتھ ہے, 500 ایک کے ساتھ ہے. حضرت اقدس نے فرمایا ہاں درست ہے, مگر قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خیر کہا ہے. چنانچہ فرمایا میں یو تل حکمت وقد اوتیا خیرا کثیرا. بس قرآن شریف معارف اور علوم کے مال کا خزانہ ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے. دنیا کی برکتیں بھی اسی کے ساتھ آئی ہیں. اس ارشاد کے بعد پھر دوبارہ اسی قرآن فروش نے, جس کا پہلا ذکر آ چکا ہے, یہ کہا کہ نبیوں نے تو خدا کے کلام کو واپس نہیں کیا, آپ تو امام پاک ہیں, آپ کیوں واپس کرتے ہیں؟ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تم نے نبیوں کو کہاں دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یا حضرت آپ کو تو دیکھا ہے. حضور نے فرمایا تم نے ہم کو بھی نہیں دیکھا, اگر تم دیکھتے تو ایسی بے جا حرکت ہرگز نہ کرتے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا. پھر ڈاکٹر رحمت علی صاحب کچھ اپنے مقامی حالات سناتے رہے اور گورنمنٹ انگلشیا کا ذکر کرتے رہے کہ اس نے فوجوں میں نماز اور اپنے مذہب کی پابندیوں کے لیے پورا وقت اور فرصت دے رکھی ہے, بشرطے کہ کوئی کرنے والا ہو. ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ایک ایک مذہبی پیشوا مقرر کر رکھا ہے اور نماز کے اوقات میں کوئی کام نہیں رکھا. ہاں جمعہ کی تکلیف ہے. حضرت اقدس نے فرمایا یہ تکلیف بھی جاتی رہتی اگر سب مل کر درخواست کرتے, مگر ان کمبختوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر جمعے کی فرضیت کو ہی اڑانا چاہا ہے. افسوس. ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت احتیاطی نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا احتیاطی نماز کیا ہوتی ہے؟ جمعے کے تو دو ہی فرض ہیں, احتیاطی فرض کچھ چیز نہیں ہے. پھر فرمایا لدھیانے میں ایک بار میاں شہاب الدین بڑے پکے معاہد نے جمعے کے بعد احتیاطی نماز پڑھی. میں نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا, تم تو بڑے پکے معاہد تھے. اس نے کہا میں نے جمعے کی احتیاطی نہیں پڑھی, بلکہ میں نے مار کھانے کی احتیاطی پڑھی ہے. اس کے بعد مولوی بہاؤدین صاحب احمد آبادی نے پوچھا کہ مکتوبات امام ربانی میں مسیح موعود کی نسبت لکھا ہے کہ وہ حنفی مذہب پر ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت امام اعظم قرآن شریف ہی سے استدلال کرتے تھے, اسی طرح مسیح موعود بھی قرآن شریف ہی کے علوم اور حقائق کو لے کر آئے گا. چنانچہ اپنے مکتوبات میں دوسری جگہ انہوں نے اس راز کو کھول بھی دیا ہے اور خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ مسیح موعود کو قرآن حقائق کا علم دیا جائے گا. ایک شخص نے عرض کیا مہدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ خون کرے گا. اس پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارا مطلب سمجھ لیا ہے, یاد رکھو مہدی کی نسبت جو حدیثیں ہیں اس میں جن میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کرے گا اور خونریزی کرے گا, ان کی نسبت خود ان مولویوں نے لکھ دیا ہے کہ بہت سی حدیثیں ان میں موضوع ہیں اور قریباً سب کے سب مجروح ہیں. ہمارا یہ مذہب نہیں کہ مہدی آئے گا تو خون کرتا پھرے گا, بھلا وہ دین کیا ہوا جس میں سوائے جنگ اور جدال کے اور کچھ نہ ہو. جہاد کے مسئلے کو بھی ان ناواقفوں نے نہیں سمجھا. قرآن شریف تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, البقرہ آیت 257. تو کیا اگر مہدی آ کر لڑائیاں کرے گا تو اکراہ فی الدین جائز ہو جائے گا اور قرآن شریف کے حکم کی بے حرمتی ہوگی؟ اس کے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کو وہ زندہ کرے یا یہ کہ اس کی توہین کرے. اگر دین میں لڑائیاں ہی ضرور ہوتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے میں رہ کر کیوں نہ لڑے, ہر قسم کے تلیف اٹھاتے رہے اور پھر بھی آپ نے ابتدا نہیں کی. ہمارا مذہب ہے کہ جبرن مسلمان کرنے کے واسطے لڑائیاں ہرگز نہیں کی ہیں, بلکہ وہ لڑائیاں خدا تعالیٰ کے ایک عذاب تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو سخت تعریف دی تھی اور مسلمانوں کا تعاقب کیا اور ان کو تنگ کیا تھا. پس یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ اسلام تلوار دکھاتا ہے. اسلام تو قرآن اور ہدایت پیش کرتا ہے, وہ صلح اور امن لے کر آیا ہے, اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو اسلام کی طرف صلح پھیلاتا ہو. پھر فرمایا پس یہ غلط ہے کہ مہدی جنگ کرے گا, ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں. بھلا اگر تلوار مار کر لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی املاک لوٹ لیے تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ جس مہدی ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے یہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے. جیسے موسوی سلسلہ مسیح پر آ کر ختم ہوا, اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت کی وجہ سے سلسلے کو بھی ایک محمدی مسیح پر ختم کیا ہے. مہدی نام اس کا اس لیے رکھا ہے کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے ہدایت پائے گا اور ایسے وقت میں آئے گا جبکہ دنیا سے نوری ہدایت اٹھ گئے ہوں گے. پھر ایک لطیف تر بات ان دونوں سلسلوں کی مماثلت میں یہ ہے کہ جیسے مسیح موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں آیا تھا, یہاں بھی مسیح محمدی کی باست کا زمانہ 14ویں صدی ہے. اور جیسے مسیح موسوی یہودیوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ رومیوں کی سلطنت میں پیدا ہوا تھا, اسی طرح محمدی مسیح بھی مسلمانوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ انگلش گورنمنٹ کی سلطنت میں پیدا ہوا ہے. غرض ہمارا ہرگز یہ مذہب نہیں ہے کہ مہدی آ کر لڑائیاں کرتا پھرے گا اور خون ریزی اس کا کام ہوگا. 15 اگست 1901 حضرت اقدس نے مقدمہ دیوار کی فتح یابی پر فرمایا اس دیوار کی وجہ سے قریباً 1.5 سال راستہ بند رہ کر ایک محاصرہ ہم پر رہا ہے. اس کی خبر بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو حدیث میں موجود ہے. مجلس میں یہ ذکر ہوا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسیح نازل ہوگا. اس پر فرمایا جو شاید اوپر سے یعنی آسمان سے نازل ہوتی ہے سب کی نظریں اس کی طرف پھر جاتی ہیں اور سب آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیز جلد مشہور ہو جاتی ہے. پس اس لفظ میں ایک استعارہ ہے کہ مسیح کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ بہت جلد اس کی شہرت ہوگی. چنانچہ یہ امر اس زمانے کے اسباب ریل ڈاک اور مطبعہ وغیرہ سے بالکل ظاہر ہے. فرمایا کل چیزیں قرآن شریف میں موجود ہیں, اگر انسان عقل مند ہو تو اس کے لیے وہ کافی ہے. پھر فرمایا یورپین لوگ ایک قوم سے معاہدہ کرتے ہیں, اس کی ترکیب عبارت ایسی رکھ دیتے ہیں کہ دراز عرصہ کے بعد بھی نئی ضرورتوں اور واقعات کے پیش آنے پر بھی اس میں استدلال اور استنباط کا سامان موجود ہوتا ہے. ایسا ہی قرآن شریف میں آئندہ کی ضرورتوں کے مواد اور سامان موجود. فرمایا مومن کو نہیں چاہیے کہ دریدہ دین بنے یا بے محابا اپنی آنکھوں کو ہر طرف اٹھائے پھرے, بلکہ یغزو میں نفسارے ان پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے. ایک دفعہ ایک وائس ایسے طرز پر حضرت مسیح موعود کے سامنے گفتگو کرتا تھا کہ گویا اس کے نزدیک حضور بھی فرقہ وہابیہ کے طرفدار ہیں اور اپنے تئیں بار بار حنفی اور وہابیوں کا دشمن ظاہر کرتا تھا کہ حق کا طالب ہوں. اس پر حضور نے فرمایا اگر کوئی محبت اور آہستگی سے ہماری باتیں سنیں تو تو ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص اس طرح فیصلہ کرنا چاہے کہ جو عمل قرآن شریف اور حدیث صحیحہ کے مطابق اسے قبول کر لے گا اور جو ان کے برخلاف ہوگا اسے رد کر دے گا, تو یہ عمل ہمارا عین سرور, عین مدعا اور عین آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے, ہمارا مذہب وہابیوں کے برخلاف ہے. ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک عبادت ہے, کیونکہ ہر ایک شخص مجتہد نہیں ہے, ذرا سا علم ہونے سے کوئی مطابقت کے لائق نہیں ہو جاتا. کیا وہ اس لائق ہے کہ سارے متقی اور تصفیہ کرنے والوں کی تابے داری سے آزاد ہو جائے؟ قرآن شریف کے اسرار سوائے متعار اور پاک لوگوں کے اور کسی پر کھولے نہیں جاتے. ہمارے ہاں جو آتا ہے اسے پہلے ایک انفیت کا ایک رنگ اللہ کا فضل ہے, اور اسلام کے واسطے ایک چار دیواری. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے ایسے اعلیٰ لوگ پیدا کیے جو نہایت متقی اور صاحب تصفیہ تھے. آج کل کے لوگ جو بگڑے ہیں اس کی وجہ سے یہی ہے کہ اماموں کی مطابقت چھوڑ دی گئی ہے. خدا تعالیٰ کو دو قسم کے لوگ پیارے ہیں, اول وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پاک کیا اور علم دیا, تم وہ جو ان کی تابے داری کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابے داری کرنے والے بہت اچھے ہیں, کیونکہ ان کو تزکیہ نفس عطا کیا گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ترکے ہیں. میں نے خود سنا ہے کہ بعض لوگ حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں سخت کلامی کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کی غلطی ہے. نوٹ بک حضرت مولانا شیر علی صاحب, 26 اگست 1901 صبح بوقت سحر حضرت اقدس نے فرمایا, اچھی زندگی وہ ہے جو عمدہ ہو اگرچہ تھوڑی ہو. حضرت نوح کے مقابلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت تھوڑی تھی, مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نہایت مفید تھی. تھوڑے سے عرصے میں آپ نے بڑے بڑے مفید کام کیے. انبیاء کے اقوال میں ایک اثر ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ قوت قدسیہ رکھتے ہیں. یہ قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ تھی. ایک آدمی کو راہ پر لانا کیسا مشکل ہوتا ہے, مگر آ حضرت کے طفیل کروڑوں آدمی راہ پر آ گئے. اس وقت دنیا میں تمام مذاہب کے مقابلے پر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. بعض جغرافیہ والوں نے مسلمانوں کی تعداد کم لکھی ہے, مگر محققین نے بڑے بڑے ثبوت دے کر اس بات پر ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کسی بات کا اثر دو طرح پر قائم رہتا ہے, اعتقاداً و عملاً. اعتقادی طور پر سارے مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہیں, اور عملی طور پر مثلا سور نہ کھانا تمام مسلمانوں میں, خواہ کسی فرقہ یا ملک کے ہوں, سب میں نہایت قوت کے ساتھ اس پر عمل ہوتا ہے. بدی کے ارتکاب میں سے جھوٹ بولنا سب سے زیادہ آسان اور جلدی ہو سکنے والا ہے, کیونکہ زنا چوری وغیرہ کے اسباب قوت مال ہمت دلیری چاہیے, مگر جھوٹ کے واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں, صرف زبان ہلا دینی پڑتی ہے. باوجود اس کے صحابہ میں جھوٹ ثابت نہیں, آن حضرت کے اصحاب میں سے کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا. دیکھو کتنا بڑا اثر ہے. لیکن اس کے مقابل حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں دیکھو, اپنے نبی کا عین گرفتاری کے وقت انکار کر دیا. ایک نے 30 روپیہ لے کر اس کو پکڑوا دیا. ایک حواری کہتا ہے کہ مسیح نے ایسے نشان دکھائے کہ اگر لکھے جائیں تو دنیا میں نے سمائے. دیکھو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. جو باتیں دنیا میں ہوئیں اور ہونے کے وقت سما گئیں, وہ بعد میں کیوں کرنا سما سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوئیں. پھر فرمایا, قبولیت دعا کے واسطے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے, تب کسی کے واسطے دعا قبول ہوتی ہے. شرط اول یہ ہے کہ اتقاء ہو, یعنی جس سے دعا کروائی جائے وہ دعا کرنے والا متقی ہو. تقوی اکمل طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا تھا, عام میں کمال تقوی تھا. اصول تقوی کا یہ ہے کہ انسان عبودیت کو چھوڑ کر الوہیت کے ساتھ ایسا مل جاوے جیسا کہ لکڑی کے تختے دیوار کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتے ہیں. اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شائع حائل نہ رہے. امور تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک یقینی بدی یعنی ظاہری دیکھنے میں, ایک بات بری یا بھری ہے, دوم یقینی نظری, یعنی ویسا یقین تو نہیں مگر پھر بھی نظری طور پر دیکھنے میں وہ امر اچھا ہو یا برا ہو. سوم امر مشتبہ, یعنی ان میں شبہ ہو کہ شاید یہ برے ہوں. پس متقی وہ ہے کہ اس اعتماد اور صبح سے بھی بچے اور تینوں مراتب کو طے کرے. حضرت عمر کا قول ہے کہ صبح اور اعتماد سے بچنے کے لیے ہم 10 باتوں میں سے 9 باتیں چھوڑ دیتے ہیں. چاہیے کہ اعتمادات کا سدے باب کیا جاوے. دیکھو ہمارے مخالفوں نے اس قدر تائیدات اور نشانات دیکھے ہیں کہ اگر ان میں تقویٰ ہوتا تو کبھی روگردانی نہ کرتے. ایک کریم بخش کی گواہی کو دیکھو, جس نے رو رو کر اپنے بڑھاپے کی عمر میں, جبکہ اس کی موت بہت قریب تھی, یہ گواہی دی کہ ایک مزدور گلاب شاہ نے پہلے سے مجھے کہا تھا کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ لدھیانے میں آئے گا اور تو دیکھے گا کہ مولوی اس کی کیسی مخالفت کریں گے. اس کا نام غلام احمد ہوگا. دیکھو یہ کیسی صاحب پیش گوئی ہے جس مزدور نے کی. کریم بخش کے پابند ہونے اور ہمیشہ سچ بولنے پر سینکڑوں آدمیوں نے گواہی دی، جیسا کہ یہ زالہ ہم میں مفصل ذکر ہے۔ اب کیا تقویٰ کے یہ کام ہے کہ اس گواہی کو چھٹلایا جاوے؟ تقویٰ کے مضمون پر ہم کچھ شعر لکھ رہے تھے، اس میں ایک مصرع الہامی درج ہوا، وہ شعر یہ ہے: ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ اس میں دوسرا مصرع الہامی ہے: جہاں تقویٰ نہیں وہاں حسنہ حسنہ نہیں، اور کوئی نیکی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے: ہدی للمتقین، قرآن بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت، حسد اور بخل سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں، بلکہ نور قلب کا تقویٰ ساتھ لے کر صدق نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں۔ دوسری شرط قبولیت دعا کے واسطے یہ ہے کہ جس کے واسطے انسان دعا کرتا ہو اس کے لیے دل میں درد ہو، امن یجیب المستر اذا دعا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وقت اصفا میسر آوے، ایسا وقت کہ بندہ اور اس کے رب میں کچھ حائل نہ ہو۔ قرآن شریف میں جو لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یہاں لیلۃ القدر کے تین معنی ہیں۔ اول تو یہ کہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایک لیلۃ القدر تھا، یعنی سب جہالت اور بےایمانی کی تاریکی کے زمانے میں وہ آیا جبکہ ملائکہ کا نزول ہوا، کیونکہ نبی دنیا میں اکیلا نہیں آتا بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے، جو ملائکہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں۔ سوم، لیلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقت اصفیٰ ہے، تمام وقت یکساں نہیں ہوتے۔ بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے: ارے نا یا عائشہ، تو یعنی عائشہ مجھ کو رات ہو خوشی پہنچا، اور بعض وقت آپ بالکل دعا میں مصروف ہو جاتے تھے۔ پر جتنا جتنا انسان خدا کے قریب آتا ہے یہ وقت اسے زیادہ میسر آتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ پوری مدت دعا کی حاصل ہو، یہاں تک کہ خواب یا وحی سے اللہ تعالیٰ خبر دے۔ محبت اور اخلاص والے کو جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ 26 یا 27 اگست 1901 کو حضور نے فرمایا کہ ہم نے رویا میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے قے کی ہے اور اس پر کپڑا دے کر اس کو چھپاتا ہے۔ ایک صاحب جن کے خاندان میں پیری اور مریدے کا سلسلہ مدت سے چلا آتا ہے اور ہزاروں ان کے مرید ہیں اور وہ خود بھی پیر تھے، مگر اب ان سلسلوں کو ترک کر کے سلسلہ الہیہ میں شامل ہیں، انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ زمانہ پیری میں ہم لوگوں کی اکثر چھوٹی کرامتیں مشہور تھیں اور بہت سے لوگ ہمارے مرید اور مرشد تھے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے ذکر کیا اور دل میں کئی بار خطرہ گزرا کہ ہمارے والد صاحب کی جو کرامتیں مشہور ہیں وہ بھی اس طرح کی ہوں گی جس طرح کی ہماری ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے بزرگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ غرض میں اسی خیال میں ترقی کرتا ہوا قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگمان ہو جاتا اور معاذ اللہ خدا تعالیٰ کا بھی انکار کرتا کہ خوش قسمتی سے مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور حق مل گیا۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا: بے شک ان گدی نشینوں اور اس قسم کے پیروں کے ایمان خطرے میں ہیں، لیکن اس قسم کے جھوٹی کرامتوں کے دکھلانے والے اور جھوٹی کرامتوں کے مشہور ہو جانے سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ سب جھوٹے ہی ہیں اور تمام سلسلہ اور یا کا اور بزرگان دین کا معاذ اللہ سب مکاری اور فریب پر مبنی تھا، بلکہ ان جھوٹے ولیوں کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں سچے ولی بھی ضرور ہیں، کیونکہ جب تک کوئی سچی بات نہ ہو تب تک کوئی جھوٹی بات نہیں بنائی جاتی۔ مثلاً اگر دنیا میں سچا اور اصلی سونا نہ ہوتا تو کیمیا گھر کبھی جھوٹا سونا نہ بناتا۔ اگر سچے ہیرے اور موتی کانوں سے نہ نکلتے تو جھوٹے ہیرے اور موتی بنانے کا کسی کو خیال بھی پیدا نہ ہوتا۔ ان جھوٹوں کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ سچے ضرور ہیں۔ 28 اگست 1901 کی صبح کو حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا: ہمارے مخالف دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو مسلمان ملا مولوی وغیرہ، دوسرے عیسائی انگریز وغیرہ۔ دونوں اس مخالفت میں اسلام پر ناجائز حملہ کرنے میں زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہمیں ان دونوں قوموں کے متعلق نظارہ دکھایا گیا اور الہام کی صورت پیدا ہوئی، مگر اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ انگریزوں وغیرہ کے متعلق اس طرح سے تھا کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو سچائی کی قدر کریں گے۔ انگریزوں کے متعلق اس طرح تھا کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو سچائی کی قدر کریں گے، اور ملا مولویوں وغیرہ کے متعلق یہ تھا کہ ان میں سے اکثر کی قوت مصروف ہو گئی ہے۔ حضور کے مجلس میں دعا کے متعلق ذکر تھا جس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا: دعا کے لیے رقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہیے، یہ مناسب نہیں کہ انسان مسنون دعاؤں کے ایسا پیچھے پڑے کہ ان کو جنتر منتر کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ پہچانے۔ اتباع سنت ضروری ہے، مگر تلاش رقت بھی اتباع سنت ہے۔ اپنی زبان میں جس کو تم خوب سمجھتے ہو دعا کرو تاکہ دعا میں جوش پیدا ہو. الفاظ پرست مخذول ہوتا ہے، حقیقت پرست بننا چاہیے. مسنون دعاؤں کو بھی برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، مگر حقیقت کو پاؤ. ہاں، جس کو زبان عربی سے موافقت اور فہم ہو وہ عربی میں پڑھے. حکا نوشی کے متعلق فرمایا، اس کا ترک اچھا ہے، ایک بدعت ہے، منہ سے بو آتی ہے. ہمارے والد صاحب مرحوم یعنی حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اس کے متعلق ایک شعر اپنا بنایا ہوا پڑھا کرتے تھے، جس سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہے. 3 ستمبر 1901 فرمایا، آج ہم نے رویا میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور ایک مجمع ہے اور اس میں تلواروں کا ذکر ہو رہا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ سب سے بہتر اور تیز تر وہ تلوار ہے جو تیری تلوار میرے پاس ہے. اس کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی اور پھر ہم نہیں سوئے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب ایک مبشر خواب دیکھو تو اس کے بعد جہاں تک ہو سکے نہیں سونا چاہیے. اور تلوار سے مراد یہی حربہ ہے جو کہ ہم اس وقت اپنے مخالفوں پر چلا رہے ہیں، جو آسمانی حربہ ہے. فرمایا، فلسفی اور نبی میں یہ فرق ہے کہ فلسفی کہتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے، مگر نبی کہتا ہے کہ خدا ہے. فلسفی کہتا ہے کہ دلائل ایسے موجود ہیں کہ خدا کا وجود ضرور ہونا چاہیے، مگر نبی کہتا ہے کہ میں نے خدا سے کلام کیا ہے اور مجھے اسی نے بھیجا ہے اور میں اس کی طرف سے اس کو دیکھ کر آیا. مجلس میں نبی بخش بٹالوی کا ذکر آیا کہ اس نے مسلح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ایک اخبار نکالنے کا ارادہ بھی کیا ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، بعض لوگ انبیاء اور مرسلین من اللہ کی کامیابیوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی کامیابی بسبب ان کے لفاظیوں اور قوت بیانیوں اور فصاحتوں اور بلاغتوں کے ہے، ہاں ہم بھی ایسے ہی کریں اور اپنا سلسلہ جما لیں، مگر وہ لوگ غلطی کھاتے ہیں. انبیاء کی کامیابی بسبب اس تعلق کے ہوتی ہے جو ان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے. آدم سے لے کر آج تک کسی کو تقویٰ کے سوا فتح نہیں ہوئی.
تک کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے، فتح صرف اسی کو ہو سکتی ہے جس کا پہر تقویٰ میں سب سے بڑھ کر ہے. تقویٰ کا پودا قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ زمین و آسمان الٹ سکتے ہیں. پھر فرمایا، مسلمانوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ آخری زمانے کے مسلمان بھی یہود ہوں گے، پر یہ نہ مانا کہ آخری زمانے کا مسیح بھی انہی میں سے ہوگا. گویا ان کے نزدیک امت محمدیہ میں صرف شاعری ہی رہ گیا ہے اور خیر کچھ بھی نہیں. حضور کے مجلس میں کسی نے ذکر کیا کہ نبی بخش بٹالوی کہتا ہے کہ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اپنے خطبوں میں مرزا صاحب کے متعلق بڑا غلو کرتے ہیں، اور اسی پر مرزا صاحب نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارا درجہ بڑا ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، برائین احمدیہ کے زمانے میں مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کہاں تھے؟ اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اور انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی وغیرہ، مولوی عبد الکریم اس کے مقابل میں کیا کہہ سکتے ہیں جو خدا نے کہا ہے؟ فرمایا، انبیاء کے کلام میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معنی بہت. پھر فرمایا، جس قدر دعائیں ہماری قبول ہو چکی ہیں وہ 5000 سے کسی صورت میں کم نہیں ہوتے. فرمایا، شیطان نے آدم کو مارنے کا منصوبہ کیا تھا اور اس کا استحصال چاہا تھا، پھر شیطان نے خدا سے مہلت چاہی اور اس کو مہلت دی گئی الى یوم الوقت المعلوم. بس اب اس مہلت کے کسی نبی نے اس کو قتل نہیں کیا. اس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرر تھا کہ وہ مسیح موت کے ہاتھ سے قتل ہو. اب تک وہ ڈاکوں کی طرف سے طرح ہے، لیکن اب اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے. اب تک اخیار سے قلت اور اشرار کی کثرت تھی، لیکن شیطان ہلاک ہوگا اور اخیار کی کثرت ہوگی اور اشرار چوڑے چماروں کی طرح ذلیل بطور نمونے کے رہ جائے. فرمایا، اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بہشت و دوزخ کی امید و بیم کے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو تبھی جوش سے ہوتے ہیں. دو باتیں مسلمانوں میں تبھی جوش کے طور پر اب تک موجود ہیں. ایک سور کے گوشت کی حرمت، خواہ مسلمان کیسے ہی فاسق ہو سور کے گوشت پر ضرور غیرت دکھائے گا، اور دوسرے حرمین شریفین کی عزت. یہی وجہ ہے کہ کسی قوم کو جرت نہیں ہو سکتی کہ حرمین شریفین پر ہاتھ ڈالنے کی دیری کرے. مجلس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ نیتری لوگ شیطان کے وجود کے منکر ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا، انسان کو اپنی آنکھ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. احق بالامن وہی لوگ ہیں جو خدا کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی ماہیت و حقیقت کو حوالہ بخدا کرتے ہیں. اب دیکھو، چار چیزیں غیر مری بیان ہوئی ہیں، خدا، ملائک، ارواح اور شیطان. یہ چاروں چیزیں لاجوت رکھیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں سے خدا اور روح کو تو مان لیا جائے اور ملائک اور شیطان کا انکار کیا جائے؟ اس کا انکار تو رفتہ رفتہ حشر اجساد کا انکار اور الہام کا انکار اور خدا کا انکار ہوگا اور ہوتا ہے۔ بسا مرتبہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے جذبات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور باوجود عقل اور سمجھ کے بے اختیار سا ہو کر اس کو ہجوم میں گرتا ہے۔ یہ خشاکت کیا ہے؟ خدا نے انسان کو اس مساوات خانے میں بڑے بڑے قوا کے ساتھ بھیجا ہے، چاہیے کہ یہ ان سب سے کام کرے۔